ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ملک درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، سورہ مبارک غافر جو 40واں سورہ ہے، اس کی 60ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے میرے حبیب، کہہ دو اپنے میرے بندوں سے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کہا ہے، ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب اور بہت جلد جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل کیے جائیں گے. مختصر سی ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں بہت بڑا پیغام زندگی موجود ہے. اور چونکہ مجلس عیسیٰ علیہ ثواب ہے، لہذا اسی مناسبت سے کہ ہم اپنی حیات کے لیے کوئی انتظام کر سکے، اس لیے کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب تمہیں نماز جنازہ کی طرف دعوت دی جائے تو جلدی کرو، دیر نہ کرو، اور جب تم جنازے کو دیکھو یا اس کو کاندھا دو تو تم یہ تصور کرو کہ یہ تمہارا جنازہ ہے، اور پھر جب تم قبرستان سے لوٹ کر آؤ تو یہ تصور کرو کہ تم نے خدا سے درخواست کی کہ مجھے لوٹا دیا جائے، تو اس نے تمہیں یہ رخصت دی کہ تم دنیا میں واپس جاؤ، تو خدا کا شکر ادا کرو اور باقی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزارو. خوب، روایت میں تو جنازے کا لفظ ہے، میت کا لفظ ہے. خوب، انسان میت کو دیکھتا ہے، متذکر ہوتا ہے، تذکر لیتا ہے، تأثر لیتا ہے. یہی چیز مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں، مجلس عیسیٰ علیہ ثواب بھی در حقیقت ہم قبر و قیامت کی یاد دلاتی ہے، موت کی یاد دلاتی ہے. مجلس عیسیٰ علیہ ثواب بھی ہم سے یہی کہتے ہیں، کل تک کوئی تھا جو ہمارے ساتھ تھا، آج ہمارے درمیان نہیں. تو مجلس ادا کہ جب دعوت دی جائے، اگر وہ صفت جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے جنازے والی، کہ جنازے میں جانے کے لیے جلدی کرو، تو مجلس ادا میں بھی آنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے. معصوم نے نہیں فرمایا، لیکن کلام معصوم سے یہ مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے. چونکہ جنازہ آخرت کی یاد دلانے والا ہے، قبر و قیامت کی یاد دلانے والا ہے، مجھے خواب غفلت سے بیدار کرنے والا ہے، اسی طریقے سے مجلس عیسیٰ علیہ ثواب یا مجلس سویم یا مجلس چہلو و برسی بھی مجھے خواب غفلت سے بیدار کرنے کا کام انجام دے سکتی ہے. بس ہمیں مجلس ادا میں شرکت کے لیے جلدی کرنی چاہیے. اور جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس مجلس ادا کی، کہ جو وقت دیا جائے اس پر لوگ حاضر نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے اس مجلس ادا کو، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس مجلس عیسیٰ علیہ ثواب کو ایک ایونٹ بنا لیا ہے، ایک تہوار بنا لیا کہ سال میں ایک دفعہ مثلا کرنی ہے، اور پھر لوگ اسی حساب سے آتے ہیں. جبکہ روایت یہ کہہ رہی کہ جب بھی کوئی ایسی چیز کہ جس سے تمہیں قبر و قیامت کی یاد آئے تمہیں جلدی کرنی چاہیے، اس لیے کہ روز قیامت خداوند عالم سے انسان کہے گا اے خدا لعلی، اے خدا کاش کہ میں عمل صالح کروں، اے خدا مجھے لوٹا دے، تو خدا کہے کلا ہرگز نہیں، تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا. اس لیے امام فرما رہے ہیں کہ جب تم قبرستان سے واپس لوٹ کر آؤ تو یہ سمجھو کہ تم نے خدا سے درخواست کی تھی، اس نے تمہیں مہلت زندگی عطا کی ہے، تم زندہ و سلامت لوٹ کر اپنے گھر آ رہے ہو. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس اس بنا پر مجلس عیسیٰ علیہ السلام میں بھی وہی عنصر موجود ہے کہ جو مجھے بیدار کر سکتا ہے، مجھے متوجہ کر سکتا ہے، مجھے خواب غفلت سے نجات عطا کر سکتا ہے. اگر میں اس سے کوئی نصیحت لینا چاہوں، وہ اللہ انسان مردے کو دیکھ کر بھی، موت کو دیکھ کر بھی عزیزانی گرامی تأثر نہیں لیتا، بلکہ وہاں پر بھی میت میں بھی دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کاروبار زندگی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سیاست کو زیر بحث لایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ مجالس عزا یہ بھی ہمیں بیدار کرنے والی ہیں. وقال ربکم، اور تمہارے پروردگار نے کہا. اب جو آیت کے جو اس آیت کے الفاظ ہیں اس کی مختصر تشریح کروں گا. اور آج کے دن یعنی اتوار کے دن کی ایک دعا ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ ہفتے کے سات دنوں میں بی بی دعا ہے، اس مختصر سی دعا کی تشریح کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں دعا کا ادب کیا ہے، دعا کا فلسفہ کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام ہمیں دعا کرنے کا کیا سلیقہ و طریقہ بتا رہے ہیں. اگر بندگی کا کوئی سلیقہ بتا سکتا ہے، دعا کا کوئی طریقہ بتا سکتا ہے، تو وہ محمد و آل محمد کی ہستیاں ہیں. بس فرمایا وقال ربکم ادعونی، تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو، استجیب لکم، میں حتماً اس کا جواب دوں گا. جہاں پر بھی رب کا تذکرہ آیا ہے قرآن کریم میں، وہاں پر منعم مراد ہے، نعمت دینے والی ایسی مراد لی گئی ہے، یعنی وہ پروردگار جو ہمیں پال رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد و تعریف اس پروردگار اور پالنے والے کے لیے ہے جو تمام عالمین کا مربی ہے، پال رہا ہے. بس رب جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر تربیت مراد ہے، یعنی خداوند عالم کی صفت فعلی مراد لی جائے گی کہ وہ تربیت کے اسباب مہیا کر رہا ہے، تربیت ظاہری ہو، تربیت باطنی ہو، مختلف قسم کی تربیت ہو سکتی ہے. میں اس موضوع میں فی الحال داخل ہونا نہیں چاہ رہا، لیکن کہا کہ تمہارا پروردگار ہے جو تمہیں پال رہا ہے. اور یہ رب کا تذکرہ یہ بتا رہا ہے کہ نعمت صرف ظاہری نہیں ہے، ہم صحت کو، عافیت کو، وقت کو، مال کو، دولت کو، گھر کو، بیوی کو، بچوں کو، سٹیٹس کو، شہرت کو، میل ملاقات کو، اپنی پبلک ریلیشن کو، تعلقات عامہ کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں. بھائی فلاں کو جاب مل گئی بہت اچھا ہے، فلاں کو فلاں رینک و درجہ مل گیا بہت اچھا ہے، فلاں کو فلاں جگہ کا ویزا گرین کارڈ مل گیا بہت اچھا ہے، یہ نعمت ہو سکتی ہے، میں سے انکار نہیں کر، صحت نعمت ہے، وقت نعمت ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے نعمت صرف ظاہری نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو کھولو، اس لیے کہ اس دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ تاکہ تمہارے دل کی آنکھیں کھلے، عقل کے ساتھ بھیجا گیا ہے تاکہ اس عقل کی روشنی میں تمہارے دل کی آنکھیں کھولیں. اور حقیقی انسان وہی ہے جس دنیا میں ظاہری آنکھیں بھی رکھتا ہو اور باطنی آنکھیں بھی رکھتا ہو. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. بس یہ لفظ یہ بتا رہا ہے خداوند عالم کا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نعمت صرف ظاہری نہیں ہے، 2+2=4 کا فارمولا نہیں ہے ہر جگہ، کچھ نعمتیں ہڈن ہوتی ہیں، کچھ نعمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، کچھ نعمتیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، کچھ نعمتیں غیر محسوس طریقے سے دبے قدموں سے تمہاری زندگی میں آتی ہیں اور بہت ہی دبے قدموں سے نکل جاتی ہیں. توجہ رکھیے گا، بہت غیر محسوس طریقے سے، ان کو بھی نعمت سمجھو. یہ والدین بہت بڑی نعمت ہیں، اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ان سے دنیا بھی کمائی جا سکتی ہے، ان کے ذریعے سے آخرت کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر والدین ناراض ہو جائیں تو یہ دنیا کی بھی بدبختی ہے اور آخرت کی بھی بدبختی ہے. توجہ رکھیے گا، والدین یعنی جس کو بقول ایک صاحب کے کہ یہ اولیاء الہی ہیں. ہم دعا کے لیے کسی پیر فقیر اور مجرب عملیہ کے کتاب کے پیچھے بڑے رہتے ہیں، کہا کہ دو پیر دو بزرگ دو ولی اللہ تمہارے گھر میں موجود ہے، تمہاری ماں اور تمہارا باپ، ان کو راضی کرو، یہ راضی ہو جائے تو خدا راضی ہو جائے۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ ایک اور درود بھیجیے محمد والے، زحمت نہ ہو، تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیے، ماشاء اللہ سے۔ خاندان زہرہ کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ تو نعمت ظاہری ہے، ہم ہمیشہ ظاہری نعمت کو جو 2+2=4 والا فارمولا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خدا نے نہیں کچھ اور نعمتیں بھی۔ وقال ربکم، تمہارے پروردگار نے کہا، ادعونی، مجھے پکارو۔ پس پکارنا بھی ایک نعمت ہے۔ کسی کو توفیق عبادت مل جائے، کسی کو 24 گھنٹے میں توفیق دعا مل جائے، کسی کو اپنے رب اور پروردگار سے اپنا کنیکشن برقرار کرنے کا وقت مل جائے، خدا کہہ رہا ہے یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ لہذا کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں تمہاری دعوت کو قبول کروں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا، توجہ رکھیے گا۔ اور یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ دعا یعنی پکارنا۔ خداوند عالم تو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، تو پھر پکارنے کا کیا تصور ہے؟ پکارا کسے جاتا ہے؟ پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہو، جو قریب ہوتا ہے اسے بہت پیار سے دھیمی لہجے میں صدا دی جاتی، اس کے لیے چیخا نہیں جاتا۔ مثلا آپ میرے قریب موجود ہیں، میں کہوں گا اے برادر، محترم، بزرگ، بس کوئی بھی ایسا لفظ سنیے، لیکن جو دور ہوگا، مائک میرے پاس نہیں، میں زور سے ہاتھ ہلاؤں گا، چلاؤں گا، تھوڑی سی آواز لاؤڈلی کروں گا کہ میری آواز اس تک پہنچے، اس کو کہتے ہیں پکارنا، اس کو کہتے ہیں دعا، یعنی پکارا۔ ہو ایک پکارنا اردو میں معنی ہی بنتا ہے، لیکن پکارنے کا مطلب اردو میں جو ہے پکارنا، یعنی لاؤڈلی پکارنا، یہ عربی زبان میں دعا کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ پکارنا یعنی بات کرنا، توجہ رکھیے گا بھائی۔ اگر خدا شہر، اگر اردو والا معنی مراد لیا جائے دعا یعنی پکاروں، مثلا فلاں صاحب مسجد کے اس گیٹ پہ کھڑے، میں بہت زور سے پکاروں گا تاکہ میری آواز ان تک آ جائے اور وہ متوجہ ہو جائیں، یہ اردو کا پکارنا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں جو دعا کا لفظ آیا ہے، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پکارنا، تو ہمارے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ زور سے پکارنا، لاؤڈلی، اونچی آواز سے، بلند آواز سے، جی اپنی پچ کو زیادہ کرنا تاکہ بات پہنچ جائے۔ نہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اردو والا معنی عربی کی دعا کا کیا جائے، تو خدا تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر خدا کو پکارنے کا کیا معنی ہے؟ تو یہاں پر اردو والا معنی مراد لیا جائے گا، یہاں پر در حقیقت خدا سے ہم کلام ہونا معنی مراد لیا جائے گا، کہ خدا سے بات کرو، خدا سے ہم کلام ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے نجوا کیا جاتا ہے، مناجات اسی سے ہے، مناجات کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کی مناجات، اہل بیت کی مناجات، مناجات یعنی سرگوشی میں ہلکے ہلکے کہ میں جس سے کہہ رہا ہوں صرف وہی سنے، ایک مناجات، ایک دعا یہ ہے کہ بآواز بلند انسان پکارے۔ آئمہ کی جو دعائیں ہیں معمولاً وہ بآواز بلند ہیں، یعنی جس طرح میں بول رہا ہوں اس طریقے سے، اس کو کہا جائے گا، اس کو اردو والا پکارنا مراد نہیں لیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا خدا سے ہم کلام ہونا۔ یہ اردو کا معنی ہے اور یہ عربی کا معنی ہے، لہذا دونوں میں تصحیح ہونی چاہیے۔ دعا یعنی خدا سے ہم کلام ہونا ہے، توجہ رکھیے گا۔ میں بار بار تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، خدا اگر قریب ہے تو پھر کیوں پکارے، کیوں زور سے آواز دیں؟ زور سے آواز دینے کا نہیں ہے، بلکہ خدا جو ہے وہ ہم کلام ہونا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اجی استجب لکم، میں ان کی دعوت کو قبول کروں گا، تم پکارو میں تمہاری آواز کو سنوں گا، میں تمہاری بات کو سنوں گا۔ اس فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلی، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، بہت جلد عنقریب وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کے داخل کیے جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، وہاں پہ کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری بات کو جواب دوں گا۔ یہاں پہ کہا جو لوگ میری عبادت سے موڑ، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا، ایک ہے تکبر کبر، ایک ہے استکبار، دو الگ الگ چیزیں ہیں. تکبر کیا ہے؟ مثلا میں اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھوں، بقیت ہیچ ہے، پوچھ ہے، نیچ ہے، کسی کو کچھ نہیں آتا. انسان کہے کہ میں بہت بڑا انسان ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، فالوورز ہیں، یہ گھمنڈ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے. حدیث میں ہے کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، روز قیامت وہ چیونٹی کی شکل میں محشور کیے جائیں گے. جو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، روز قیامت وہ چیونٹی کی شکل میں محشور کیا جائے گا. تمام اہل محشر اس کے اوپر سے گزریں گے، اسے مس لیں گے، آخر میں اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. یہ ان لوگوں کا حال ہے اور عذاب ہے جو تکبر کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، غرور کا شکار ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں. کس بات پر؟ کہ ہم کچھ ہیں. کہتے ہیں نا، جس کو میں کی ہوا لگی اس کو نہ دوا لگی نہ دعا لگی، وہ والی بات. یہ میرا وہم تھا، قبر میں لکھا تھا یہ میرا وہم تھا کہ میں ہی اہم تھا. انسان کو وہم ہوتا ہے، تکبر وہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایک خیالی بیماری ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سٹیٹس، یہ مکان، یہ آگے پیچھے پھرنے والے گارڈ اور میرے آگے پیچھے چلنے والے افراد، یہ میرے لیے کچھ ہیں، میں بہت اہم تھا، یہی میرا وہم تھا. وہمی بیماری ہے اور کچھ نہیں ہے. اب ایک تکبر انسان کے دل میں، مثلا میں تکبر کروں، خدا نہ کرے کہ میں کہوں جناب میں آپ سب سے بہت نیک ہوں، پاستا ہوں، بہت ہوں، یا مثلا میں آپ سے دولت میں، اسٹیٹس میں، شہرت میں آپ سے آگ ہوں، یہ تکبر ہے، اس کا حساب کتاب الگ ہے. ایک ہوتا ہے استکبار. استکبار کیا ہے؟ استکبار یعنی اس حالت تکبر کو جو دل میں ہے اپنی زبان پہ لے کر آنا، اس بڑائی کو جو دل میں پنپ رہی تھی، پھیل رہی تھی، پھول رہی تھی، اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ ہے استکبار. یہ اس سے زیادہ بدتر گناہ ہے. ممکن ہے تکبر، میں تکبر کروں، کسی کو علم نہ ہو، وہ خدا جانتا ہے، میں جانتا ہوں. مثلا کوئی انسان تکبر کرے، کسی کو نہیں معلوم یہ تکبر کر رہا یا نہیں کر رہا مثلا، لیکن اگر وہ استکبار کرے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ اس حالت کبر کو، گھمنڈ اور غرور کو عملی جامہ پہننے لگے، ظاہر سے، اشاروں سے، کنایوں سے، حرکات سے، سکرات سے اپنی بڑائی چاہے، یہ استکبار. اور اس کو قرآن نے منع فرمایا ہے، جس کو طاغوت کہا ہے، استکبار کو طاغوت کہا ہے. طاغوت یعنی جو طغیان کرتا ہے، جو سرکش ہو جاتا ہے. گھوڑا رام ہے تو بہت آسانی سے چلے گا، سرکش ہو جائے تو اس کو چلایا نہیں جا سکتا، اس کی پیٹھ پہ سواری نہیں کی جا سکتی. تکبر یا استکبار کرنے والا شخص سرکش ہوتا ہے، طاغوت ہوتا ہے، طغیان کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ طغیانی آگے، طغیانی آگے، یعنی دریا جو اپنی نارمل پوزیشن میں تھا اب نارمل پوزیشن میں نہیں ہے، اس میں سیلاب آ گیا، اس میں طوفان آ گیا، طوفان کو طغیانی کہا جاتا ہے. خداوند فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ان الذین یستکبرون، یستکبرون یعنی ہم خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ہم خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں، یہ ہے تکبر، یہ ہے استکبار. اس لیے یہ نہیں کہ ان الذین یکبرون، یہ نہیں کہا جو تکبر کرتے ہیں، نہیں، ان الذین یستکبرون، یستکبرون یعنی ہر چیز میں اپنی بڑائی چاہ رہے ہوتے ہیں، شو آف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ وہ میری عبادت سے، کس عبادت سے؟ دعا کی عبادت سے، خدا سے ہم کلام ہونے کی عبادت سے منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے. خدا کہہ رہا ہے سیدخلون جہنم داخلین، وہ بہت جلد جہنم ذلیل و رسوا ہو کے داخل کیے جائیں گے. میری درود بھیجیے محمد والے محمد. بس اندازہ ہوا کہ دعا کیا ہے. دعا کسے کہا جاتا ہے؟ خدا کو. کیوں پکارا جائے؟ کیسے پکارا جائے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ دو قسم کی نعمت، ایک ظاہری اور باطنی. دعا ان باطنی نعمتوں میں سے ہے جو بظاہر کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی. بینک بیلنس کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، گاڑی کاؤنٹ کی جا سکتی ہے، گھر کے کمرے کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں، اولاد گنی جا سکتی ہے، جی آپ کے فالوور فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، ان کو عدد ملایا جا سکتا ہے. لیکن دعا جیسی ہم کلام ہونے والی عبادت کاؤنٹ میں نہیں آتی ہے. اس لیے بہت سے لوگ دعا کو بہت ہی سرسری لیتے ہیں. ہمارے یہاں دعا کرنا ایک بہت ہی گھسا پٹا کام ہو گیا، بہت ہی گھسا پٹا۔ بیچارہ مولانا بھی وقت کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو پیچھے سے گھر گھر کر جو ہے وہ لوگ دیکھنے لگتے ہیں جیسے مولانا جو ہیں وہ کوئی چوزا ہیں اور پیچھے جو ہیں وہ بلیاں بیٹھی ہیں حضرت کے ساتھ، مولانا آج لمبی کرا دی، آج دعا کرا دی، اور مولانا بیچارہ جلدی میں عربی پڑھا کے نکل جاتا ہے۔ وہ ہماری دعا کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ الہی آمین۔ خوب کیسے الہی آمین ہو رہی ہوتی ہے؟ کوئی سر کھجا رہا ہوتا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہوتا ہے، کوئی ایس ایم ایس کر رہا ہوتا ہے، کوئی دروازے پہ تبرع دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دعا جس کا مجھے نہیں یقین کہ قبول ہوگی وہ عرش الہی تک کیسے جائے گی؟ اسی لیے کہا کہ دعا ایسے کرو کہ دل کو یقین ہو۔ دعا یعنی دستک دینا ہے، دستک دینا، دستک توڑا نہیں جاتا دروازہ، دستک کیا ہے؟ نوک کرنا ہے، دستک دینا ہے کہ اے خدا میں آیا ہوں، اے خدا میں موجود ہوں، اے خدا تجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، اے خدا تیری اس نعمت سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ، یہ ہے مکتب اہل بیت، یہ ہے مکتب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ بتا رہی کہ دعا کا کیا طریقہ ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین یستکبرون عبادتی، جو لوگ استکبار کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، دعا کو کاؤنٹ میں نہیں لاتے، کاؤنٹ نہیں کرتے، شمارش نہیں کرتے۔ دعا بھی کوئی چیز ہے۔ اصل بہت سے لوگ ہیں، میں مشہد میں تھا تو میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، بھائی کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں امام رضا کی زیارت کی؟ کہیں گے ایک سال سے زیادہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، امام رضا کے حرم میں ہو انسان، آتے جاتے دیکھے، مسافر اٹھائے، مسافر چھوڑے، اور امام کی زیارت کے لیے نہ آئے، تو بات بدبختی اتنی ہوتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعا ہو رہی ہے اور ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس لیے دس سے جمعی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مل جل کر دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ دعا جو آپ گوشے عافیت و تنہائی میں کرتے ہیں، وہ ایک آدمی کی دعا ہے، وہ خدا ایک آواز کو سن رہا ہے۔ لیکن جب آپ اجتماع میں آتے ہیں، سوسائٹی میں آتے ہیں، جماعت میں آتے ہیں، لوگوں کے سامنے مل کر دعا کرتے ہیں، تو سب الہی آمین کہتے ہیں۔ نہیں معلوم دعا کرنے والا مولانا ایک تھا، الہی آمین کہنے والی زبانیں ہزار تھی، تو ہزار میں سے ایک تو خدا دعا قبول کرے گا، اس کی دعا کے تحت تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ ہے اجتماع کی دعا کا فائدہ۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اور یہ جمع ہونا کتنا قیمتی ہے۔ بس مولا کے قول نقل کروں اور آگے بڑھ جاؤں تاکہ اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ مولا کائنات کی نگاہ میں دینی اجتماع، ریلیجیس گیدرنگ، لوگوں کا جمع ہونا کتنا ہے؟ میں کتنا ہے میں وہ اجتمعوا فی جوارک مع المؤمنین، دعا کمیل وہ اجتمعوا فی جوارک مع المؤمنین، اے خدا جب تیری بارگاہ میں مؤمنین گیدر ہوں، جمع ہوں، تو ان میں سے ایک علی ابن ابی طالب ہو۔ توجہ کی آپ نے؟ مولا کائنات کی نگاہ میں وہ گیدرنگ، وہ ریلیجس گیدرنگ، وہ دینی اجتماع، خواہ وہ دعا کا ہو، خواہ وہ عزاداری کا ہو، خواہ وہ نماز جماعت کا ہو، خواہ وہ مجلس ادا کا ہو، وہ اجتماع فی جوارک مع المؤمنین، تیرے جوار میں، تیری بارگاہ میں جب مؤمنین جمع ہوں، تو ان میں سے ایک علی ابن ابی طالب ہے۔ بلکہ درود محمد و آل محمد۔ پتہ چلا کہ گیدرنگ کی کتنی اہمیت ہے، گیدر ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ اور یہی چیز ہمیں حدیث کے سامنے ملتی ہے کہ جمع من شیعتنا و محبین الا و نزلت علیہم الرحمہ و حفت بہم الملائکہ و استغفرت لہم الا ان یتفرقوا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے، مولے جلوسنا ھذا تحت القضاء من الفضل عند اللہ تعالی، یا رسول اللہ یہ جو ہم آج چادر کے نیچے جمع ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اس گیدرنگ کا کیا مقصد ہے؟ یہ پانچ افراد پنجتن جو جمع ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ یہ در حقیقت جہاں پر بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی، ہمارے جمع ہونے کی علت بتائی جائے گی کہ اہل بیت چادر کے نیچے گیدر ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے، ایک مختصر سا دینی اجتماع قائم کیا تھا۔ جب بھی یہ بتایا جائے گا تو ملائکہ ان کو گھیر لیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، اور اس وقت تک ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک یہ اپنے گھروں کو چلے نہ جائیں۔ یہ ہے اجتماع۔ بس اجتماع کی دعا، اجتماع مجلس کا ہو، اجتماع عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ جماعت کا ہو، عزاداری کا ہو یا دعا کا ہو، بہت قیمتی ہے۔ لہذا ہمیں ان گیدرنگز کو، ان اجتماعات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور ان کے آداب کو اور ان کے جو مناسک ہیں، جو طور طریقے، جو آداب بیان کیے گئے، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ بلکہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہ دعا ہے، انہیں پیار سے پکارو ہم کلام، اے میرے خدا۔ اب آپ دیکھیں آئمہ کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب ہمیں ادب بندگی سکھا رہے ہیں کہ بندے بن کے رہو۔ ہماری گردنوں میں بعض اوقات سریہ آ جاتا ہے کہ صلاح استعمال کی جاتی ہے، خود نوجوان بچے زیادہ اس سے آگاہ ہیں، سریہ آ جاتا ہے، یعنی گردن اکڑ جاتی ہے۔ جب اکڑ جاتی ہے تو نہ خدا کے سامنے جھکتی ہے نہ ماں باپ کے سامنے جھکتی ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے یہاں تو تم سریہ ڈال کے گھوم رہے ہو، جب آؤ گے ہمارے پاس تو اچھی طرح اس سریے کو نکال دیں گے۔ یہ دعا اس سریے کو میلٹ کرنے کے لیے ہے۔ یہ میٹل کا سریہ نہیں ہے، یہ میٹل کے روڈ نہیں ہے، یہ تکبر کی روڈ ہے، یہ استکبار کی روڈ ہے جو ہماری گردنوں میں آ گئی ہے۔ بعض اوقات دعا سے منہ چراتے ہیں، بعض اوقات مجلس سے منہ چراتے ہیں، بعض اوقات سینہ زنی سے منہ چراتے ہیں، بعض اوقات نماز جماعت سے منہ چراتے ہیں، بعض اوقات والدین کے سامنے جھکنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ ابھی کل ایک بہت بڑے عارف علی اللہ تھے، حاج اسماعیل دولابی رحمۃ اللہ علیہ، سادے سے انسان تھے لیکن باتیں بہت معرفت کی کیا کرتے تھے۔ حاج اسماعیل دولابی، انہوں نے کہا کہ جب بھی اپنی ماں کے پاس جاؤ تو ان کے ہاتھ چومو، بوسا لو ہاتھوں کا، پیر چومو، اور اگر تمہاری ماں رونے لگے اور تم بھی گریہ کرنے لگو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا کام اب چلنے لگا ہے۔ ماں کا احترام۔ خوب، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں گردن میں سریہ ہوتا ہے وہ والدین کے سامنے نہیں جھکتے۔ معذرت کے ساتھ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جن اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ گئے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا، ریویو کریں، دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہوا ہے، کتنا عرصہ ہوا ہے۔ ہم اگر قبرستان بھی جاتے ہیں تو جی کس نیت سے جاتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ عصر پنجشنبہ، یعنی جمعرات کے دن عصر کے وقت مؤمنین کی قبور کی زیارت کے لیے انسان جائے، مفاتح خانی کرے، تھوڑا سا وقت گزارے، تنہا رہے، اور گردن جو سریہ ہے وہ نکالنے کی کوشش کر کے دیکھو یہ بھی دنیا میں جی رہے تھے، آج یہ محروم ہیں۔ ایک دعا کے لیے، ایک یا اللہ کے لیے، یا اللہ کے لیے محروم ہیں، یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے عصر پنجشنبہ، یہ جمعرات کے دن عصر کے وقت مستحب قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان اس سریے کو، اس تکبر کو، اس استکبار کو گردن سے نکالے۔ اہل بیت ہمیں ادب بندگی سکھانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دعائیں ہیں ہفتے کے 7 دنوں کی، اتوار کے دن کی دعا بی بی کی، اس کے 3 جملے ہیں، وہ 3 بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دعا کرنا سکھا رہی ہیں۔ ہمارے یہاں دعا ایک بہت ہی ناکارہ ترین کام ہے۔ اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا سمجھتے ہیں یہ بہت ریٹائرڈ لوگوں کا کام ہے، معذرت کے ساتھ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دعا وہ لوگ کرتے تھے جو تلوار چلاتے تھے۔ کون؟ امام علی کی طرف اشارہ، رسول اللہ کی طرف۔ یہ دعا کرنے والے بھی شب زندہ دار تھے، اور جن کو شیر خدا تھے، یہ صرف دعا کر کے بوڑھوں کی طرح گھر میں نہیں بیٹھ جاتے تھے۔ ان کا کام ایک دعا کرنا تھا، خدا سے رابطہ، کنیکشن، ارتباط، اور ایک جو ہے وہ خدا کے دین کو نافذ کرنے کے لیے تلوار چلانا، جہاد کرنا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دعا جو ہے ہمارے ذہنوں میں کہ دعا بیکار لوگوں کا کام ہے، جیسے کہ جو لبرل سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان چیزوں کو بہت نشانہ بناتے ہیں۔ تو جناب زہرہ فرما رہی ہیں کہ ہفتے کے 7 دن ہیں اور 7 دن کی دعائیں ہیں۔ آج جو دعا پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اتوار کے دن کی دعا ہے۔ قالت فاطمہ تو فی دعائها یوم الاحد، یوم الاحد یعنی اتوار کے دن کی دعا، اور اتوار کا دن جو ہے خود روایات میں آیا ہے کہ مولا کائنات اور شہزادی کونین کا دن ہے، شہزادی کونین کا دن ہے اور مولا کائنات کا دن ہے۔ فرماتے اللہم اجعل اول یومی ھذا فلاحا، وآخره نجاحا وأوسطه صلاحا. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا ممن أناب إليك فقبلته وتوكل عليك فكفيته وتضرع إليك فرحمته. تین جملے ہیں، تین سطریں ہیں، چھوٹی سی دعا لیکن اس میں ایک مفہوم موجود ہے. اب جو ظاہری نکاح رکھنے والا ہے وہ اٹھائے گا دعا کہے گا اللہم جل ولا یوم ہذا فلا، پیچھے سے الہی امین ہو رہا ہوگا. کیا پڑھا آپ نے، کیا سنا آپ نے؟ خوب، یعنی بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہمیں ثواب کی ٹرین کے پیچھے لگا دیا. ٹرک جا رہا تھا ثواب کا، اس کی بتیاں جل رہی تھی، پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا. ثواب ثواب، بھائی ثواب کیا ہے؟ ثواب یعنی زندگی بدلو. ہمیں بتایا ثواب عالم آخرت میں ادھار کا سودا ہے، وہاں ملے گا، یہاں کچھ نہیں ہے. یہ وہ بری تعلیمات ہیں جو اہل یورپ نے اور اہل استکبار اور اہل تاغوت نے ہمارے ذہن میں ڈال دیے. تم آخرت کے لیے کام کرو، ہم دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں. لہذا کوئی ترقی نہیں، کوئی ارتقاء نہیں، کوئی پیش رفت نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں مسلمانوں کی طرف سے. اور جو ایک ایران کر رہا ہے اس پہ بھی 10 روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. توجہ کی آپ نے؟ کیونکہ ایران کا اسلامی انقلاب ایک حقیقی شکل دکھا رہا ہے زندگی کا، کہ دنیا میں ترقی کرو. جس کی دنیا اچھی ہے اس کی آخرت اچھی ہے، جس کی دنیا خراب ہے اس کی آخرت خراب ہے. لا دین لہ لمن لا معاش، جس کی معاش نہیں، جس کی جاب نہیں، جس کے بعد مینجمنٹ نہیں ہے زندگی کی، جو ترقی کرنا نہیں جانتا، اس کا دین نہیں ہے، اس کی آخرت نہیں ہے. یورپ نے ہمیں کہا کہ تم آخرت کے لیے ثواب کماؤ بس، لہذا ثواب کما رہے ہیں. دنیا کی کون سی کتاب ہے کہ کوئی انسان پڑھے ہو کہ میں نہیں سمجھا؟ انگلش پڑھتے ہیں او گاڈ گیو می اے کار، پتا او گاڈ گیو می اے کار کیا مطلب ہے؟ اے خدا منو خانے میں دے، مثلا فارسی، انسان فارسی سمجھتا ہے، اے خدا مجھے گھر دے دے. عربی میں مثلا آپ کہیں کوئی اللہم آتنا ما سؤلنا، اے خدا جو سوال کیا ہمیں دے دے، پتہ ہونا چاہیے. بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہمیں بتایا کہ قرآن کریم اور جو دعائیں ہیں وہ عربی میں پڑھو، ثواب کی بتی کے پیچھے لگے رہو بس، تمہارا کوئی کام ہی نہیں ہے. جبکہ اہل بیت کی سیرت، اہل بیت کا مکتب اس کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے. کیونکہ ان لوگوں نے دین ہمیں سکھایا اور ہم نے ان سے دین لیا کہ جو ترقی کرنا چاہتا ہے، ان کو مسلمانوں کے لیے ترقی کا راستہ کیسے روکے؟ ان کو ثواب کی ترقی بتی کے پیچھے لگا تو یہ بیچارے لگے رہیں گے، اور ماشاءاللہ سے پوری امت مسلمہ ثواب کی بتی کے پیچھے لگی ہوئی اور چلی جا رہی ہے. اصل کوئی تحرک نہیں، کوئی بیداری نہیں، کوئی موشن نہیں، کوئی ارتقا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں. بچے سے پوچھے، بچے کا قرآن ختم ہو گیا، ماشاء اللہ ہار پہنایا جائے گا، بسم اللہ ہوگی، کیک کٹے گا، مومن کو بلایا جائے گا. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. پڑھنا مقدمہ ہوتا ہے سمجھنے کا. لیکن اس بچے سے پوچھا جائے، یا ابھی اگر خدا نخواستہ یہاں پہ کسی نے قرآن پڑھ لیا ہو، خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں، کہ شیو کو تو قرآن چھو کے نہیں گزرتا نا، خصوصاً مثلا جو آپ کی مجالس صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو کوئی قرآن بھی نہیں رکھتا آج کل تو، کہ کہیں ایسا ہو کہ میں پھنس جاؤں، لہٰذا آخر میں جاؤ بس، منہ دکھائی بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی مل جائے گا اور تبرک بھی مل جائے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی قرآن خانی کی آپ نے کچھ سمجھا؟ نہیں مولانا سمجھے تو نہیں آیا. خوب بھائی، تو فائدہ کیا؟ دنیا کی تمام کتابیں پڑھی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، سوائے قرآن کریم کے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا کہ صرف پڑھنا ثواب ہے. پڑھنا ثواب ہے، یقیناً ثواب ہے، یقیناً ثواب ہے. لیکن ثواب کو مطلب یہ نہیں کہ اس کو نہ سمجھو، اس پہ عمل نہ کرو. یہی حال ہم نے اہل بیت کا، اہل بیت کو 12 عالم بنا دیا ہم نے. ان کو چومو، ان کو گروی لو، ان کے ذریعے سے اپنی حاجت لے لو، یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہ علم کچھ کہے گا آپ کو؟ کچھ نہیں. ہاں امام زمانہ کی بات کرو تو پھر حلال، حرام، مکروہ، مستحب، اوپر کی کمائی، پردہ، اخلاقیات، والدین سے ادب احترام. لہذا زندہ امام کی کوئی بات نہیں کرو، 12 امام دکھا دو بس. ان کو یہ جو 12 عالم لگے ہوئے ہیں، ان کو چومتے رہے، ان کو چاٹتے رہے، ان کے نام دھو دھو کے پیتے رہے، ثواب مل رہا ہے شیعوں کو ماشاءاللہ سے. زندہ امام کی بات نہیں کرنا. زندہ امام کی بات کی تو تقلید کی بات آئے گی, مشتد کی بات آئے گی, خمس کی بات آئے گی, پردے کی بات آئے گی. امام کی بات آئے گی تو اطاعت کی بات آئے گی, امام کی بات آئے گی تو ولایت کی بات آئے گی, امامت کی بات آئے گی تو امامت اور ولایت کو مقدم کرنے کی بات آئے گی, جو ہم نہیں کرتے. ہم عقیدت تو علی کو اپنا امام سمجھتے ہیں کہ علی امام ہے, میرا قائد ہے, میرا رہنما ہے, میرا لیڈر ہے. عملی طور پر ایسا ہے, شادی میں دیکھیے گا پتہ چل جائے گا. علی میرا امام ہوتا تو میری شادی کی حال نہ ہوتا, سید و غیر سید کی شادی کی حال نہ ہوتا کہ سینہ کھلا ہاتھ کھلے ڈھولک کی تھاپ پر کمکم کی روشنی میں اپنی سید زادی کو اپنی جواں بیٹی کو محرم و نامحرم کے سامنے لے جاتے ہیں. علی امام ہوتا تو یہ نہ کرتے. عقیدتاً علی امام ہے, عملاً یورپ کا نظام ہمارے لیے امام ہے. توجہ رکھیے گا. تو اہل بیت کی سیرت کو اپنانا ہے. بی بی کہہ رہی ہیں کہ دیکھو اللہم اجعل اول یومی ہذا فلاحا, پہلے دن کا حصہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا بی بی نے دن کو. پہلا ہاف یعنی پہلا ون تھرڈ, پہلا ایک تہائی دن کا بی بی نے کہا وہ فلاح ہو, وہ آخرہ نجاحا اور کا آخری حصہ کامیابی ہو, وہ اوسطہ صلاحا اور درمیانی حصہ صلاح ہو. ابھی میں مانا ذکر کروں گا. پھر فرمایا اللہم صل علی محمد و آل محمد. اس کے بعد فرمایا وجعلنا, تین چیزیں وہاں پہ بھی تین چیزیں یہاں پہ بھی تین چیزیں, وجعلنا اے خدا ہمیں قرار دے. توجہ رکھے گا. ممن ان لوگوں میں سے, انابا جس نے توجہ کی تیری طرف, فقبلتہ تو نے اسے قبول کر لیا, ایکسپٹ کر لیا خداوند عالم نے, کہا کہ ہاں یہ میرا ہے. توجہ رکھے گا. دو وتوکل علیک فکفیتہ, اس نے توکل کیا تو نے اس کی کفایت کی, تو نے کہا میں تیرے لیے کافی ہوں. اور تیسری چیز کیا مانے, وتدرع الیک فرحمتہ, اس نے تضرع کیا, گریہ اوزاری کی, تڑپا, رویا, اے خدا مجھے تیرا ہاتھ تھامنا ہے. خدا نے کہا ہاں میں تجھے اپنی نعمت دوں گا. اب یہ تین جملے ہیں دین کے, تین حصے, پہلا ایک تہائی, دوسرا تہائی, تیسرا تہائی. اچھا دن سے مراد اللہم اجعل اول یوم ھذا, یوم کا اطلاق جو ہے وہ دن اور رات دونوں پر ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, صرف دن پر نہیں ہوتا کہ صبح سورج نکلا تو دن کا آغاز ہو گیا. معمولاً دن کو کہا جاتا ہے دن اور رات اس لیے کہا جاتا ہے, لیکن اہل بیت کی ڈکشنری میں دن کا جو اطلاق ہے وہ شب و روز پر ہوتا ہے, 24 گھنٹوں پر ہوتا ہے. فلاح کا کیا مطلب ہے؟ اللہم اجعل اول یومی فلاح, فلاح کہتے ہیں کامیاب ہونا, اگنا, خاک سے سر اٹھانا, نجات پانا, نعمتوں پر یا نعمتوں میں باقی رہنا. توجہ رکھیے گا, یہ سارے معنی ذکر کیے گئے ہیں فلاح کے. اے خدا, بی بی فرما رہی ہے میرے دن کے ابتدائی حصے کو فلاح قرار دے. کیا مطلب؟ یعنی میں کامیاب ہو جاؤں. ایک, دو, نجاح, واوسطہ نجاح, نجاح یعنی دستیاب, کسی چیز کو کر لے, دستیاب ہو جانا. کہتے ہیں فلاں چیز دستیاب ہو گئی, کیا مطلب؟ یعنی وہ مجھے مل گئی, دستیاب, میرے ہاتھ میں آ گئی ہے, یا پانا, دس ہاتھ, ہاتھ میں آ گئی ہے. کامیابی کو کہا جاتا ہے. درخت جب پھل لے آتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ درخت نجاح ہو گیا. نجاح ہو گیا یعنی یہ اپنا پھل لے آیا ہے, اپنے ایکسٹریم کو پہنچ گیا ہے. کیونکہ درخت کا ایکسٹریم کیا ہے, اس کا کمال کیا ہے, کہ وہ پھل لے آئے. مراد پا لینا, حاجت روا ہو جانا. فرمایا بی بی نے پہلے دن کی ابتدا, دن کی پہلے حصے کی ابتدا کیا ہے؟ کامیابی, نعمتوں پہ باقی نہ. دو, دستیابی یعنی میں اپنی مراد کو پالوں دن کے آخر میں, دن کے اختتام پر. واوسطہ صلاحا, صلاحا صلاحیت سے, جس کو کہتے ہیں فلاں میں یہ صلاحیت ہے, یعنی شائستگی. اس کا ایک اور معنی ذکر کیا گیا کہ درست سمت میں حرکت کرے انسان. اب تین حصے بھی نے کہا, فلاح, نجا اور صلاح, تین کے حصے میں نے بیان کر دیے. پھر فرمائے وجعلنا ممن اناب الیک, اے خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو توجہ کرتے ہیں. اناب کہتے ہیں توجہ کرنے کو, دل کی بھی توجہ اور جسم کی بھی توجہ. معمولاً ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارا جسم تو متوجہ ہے کعبے کی طرف, خدا کی طرف, لیکن دل متوجہ نہیں ہوتا. دعا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں دل متوجہ نہیں ہوتا، جسم متوجہ ہوتا ہے۔ فَإِلَيْكَ، اب دیکھیں مولا امیر المومنین فرمائے، فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي، متقدم و متاخر جملہ، اے خدا میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کیا، توجہ رکھے، فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي، میں نے چہرہ تیری طرف کیا ہے، وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي، میں نے اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلا دیے۔ مولا علی کا صرف ظاہری چہرہ خدا کی طرف نہیں ہے بلکہ مولا علی کی پوری توجہ در حقیقت خدا کی طرف متوجہ دعائے کمیل میں، اور یہ صرف دعائے کمیل کے لیے نہیں ہے، مولا علی کی پوری زندگی خدا کی طرف متوجہ ہے۔ علی اس ہستی کا نام ہے، وہ خدا میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، خدا کی صفات کا اتنا بڑا مظہر ہے کہ ماں اکبر آیت اللہ اکبر منی، کہ اللہ کی کوئی آیت مجھ سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی نشانی مجھ سے بڑھ کر نہیں، ماں اکبر آیت، کوئی بھی نشانی مجھ سے، علی اتنا متوجہ ہے کہ بستر پہ سو جائے تو بستر پہ سونا عبادت بن جاتا ہے، تلوار چلائے تو تلوار چلانا عبادت بن جاتا ہے۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس چہرہ متوجہ کرنا نہیں ہے، دل متوجہ ہو۔ فرماتی ہیں اناب، اے خدا اناب، ایک ہوتی ہے رجوع کرنا بدن سے اور روح سے، توبہ بھی رجوع ہے، توبہ بھی پلٹنا ہے، لیکن توبہ میں اور انابہ میں فرق کیا ہے، تائب میں اور منیب میں فرق ہے کیا ہے؟ توبہ چوٹ کھانے کے بعد، توبہ گناہ کرنے کے بعد، توبہ ٹھوکر کھانے کے بعد انسان جب سنبھلتا ہے تو اسے توبہ کا خیال آتا ہے۔ جب دل توڑ دیا، ماں باپ کی بے عزتی کر دی، کسی بھائی بہن کا دل دکھا دیا، وقت پہ نماز ادا نہیں کی، کسی کا مال کھا گیا، اب ہوش آیا تو یہ ہے توبہ، یہ واپسی ہے۔ خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، اب ہوش میں آ گئے، آ جاؤ، قبول کر لو گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو ریموو کر دو، ڈیلیٹ کر دو جو کچھ پہلے کیا ہے، اگر کوئی ذمہ ہے اس کو ادا کرو، بندوں کے حکم قبول کر لوں گا۔ انابہ کیا ہے؟ انابہ گناہ سے پہلے ہے، فرق ہے، دونوں واپسی ہیں، ایک ٹھوکر کھانے کے بعد اس کو کہتے ہیں توبہ، ایک ہے انابہ، یعنی اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا۔ بی بی کہہ رہی ہیں کہ ایک مومن، ایک عزدار، ایک شیعہ، ایک منتظر کون ہے؟ اسے منیب ہونا چاہیے، صرف تائب نہیں ہونا چاہیے، اسے منیب ہونا چاہیے، یعنی ٹھوکر کھانے سے پہلے تم خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ ممن انابا الیک، زبان سے، قلب سے، عمل سے خدا کی طرف متوجہ ہونا۔ اور آخری چند دقائق بس، وہ تین چیزیں جو بی بی نے عرض کی ہے، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد، تین چیزیں ہیں، اے خدا ان لوگوں میں سے قرار دے جنہوں نے انابہ کیا، یعنی رجوع کیا تیری طرف، فقبلتا، تو نے قبول کر لیا، ایک، دو، وتوکل علیکا، خوب، فکفیتا، اسے توکل کیا، تو نے کفایت کی، یعنی کہا کہ میں تمہاری پشت پناہ میں موجود ہوں، تو تمہاری پشت پناہی کرنے والا ہوں اور تمہاری کفایت کرنے والا ہوں، کافی ہوں تمہارے لیے۔ وتضرع الیک فرحمت، اس نے تضرع کیا، التجا کی، درخواست کی، خدا سے گڑ گڑایا، خدا میرا ہاتھ ہم نے، فرحمت، خدا وند عالم نے کیا کیا، اس پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیا۔ اب تین چیزیں یہاں پر، تین چیزیں، فلا، نجا، سلا، کہا کہ انابہ، انابہ کے ساتھ کہتا قبول کر لے خدا، اس کے بعد توکل، تو کفایت کرے گا خدا، اور وہ تضرع زاری، اور رحمت خدا، ان میں کیا رابطہ ہے؟ آئیے، کوئی شاعر کے جملے ہیں، بی بی کہہ رہی ہیں کہ اللہم اجعل اول یومی ھذا فلاحا و آخرہ نجاہا، خوب جیسے ہوتا ہے نا، ردیف و قافیہ ملا رہے ہیں، کیا بی بی کی دعا ردیف و قافیہ سے دیکھی جائے گی؟ نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ نور خدا ان کی زبان پہ متجلی ہے، یہ اگر کلام نہ کریں تو ہمیں ادب بندگی نہیں آ سکتا۔ ادب دعا سیرت جناب فاطمۃ الزہرا میاں ہے کہ دعا پڑھو نہیں، یہ بیکار لوگوں کا کام نہیں ہے، زندہ دل لوگوں کا کام ہے دعا کرنا، خدا سے لو لگانا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ تین چیزیں، پہلے دن کی ابتدا، دن کا پہلا حصہ کیا کہہ رہی ہے؟ فلا قرت کامیاب، یعنی جب صبح تم کرو، صبح میں داخل ہو تو پورے دن کی ایک پلاننگ تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دن بہت ہی فوکس گزرے، آپ دن کے جو کام ہیں وہ ایک پیپر میں لکھ لیں، اپنے موبائل میں لکھ لیں، اپنی ڈائری میں لکھ لیں، چھوٹے سے پیپر میں لکھ لیں کہ مجھے کہاں کہاں جانا ہے، فلاں میٹنگ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پیپر پہ لکھ لیں، موبائل پہ لکھ لیں، فیڈ کر لیں اس کو، جیسے کہ آپ مثلا اپنی کیلنڈر میں جو آج کل اسمارٹ فون آ رہے ہیں اس میں فیڈ کر لیتے ہیں اپنی اپارٹمنٹس وغیرہ اور اپارٹمنٹس وغیرہ اور اپنی مشغولیات اور مصروفیات کو۔ فرما رہی ہے کہ جب تمہارے دن کا پہلا حصہ ہو تو اپنی فکروں کو بہت بلند رکھو۔ دیکھیے یہ ہے بی بی کہاں سے کہاں لے جانا چاہ رہی ہے، یعنی دعا کے ذریعے سے دور رس بنو، دور اندیش بنو، کامیابی کو فوکس کرو جو دن کے اختتام پہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اسی لیے قومی ترانہ جو پڑھا جاتا ہے، پاک سرزمین چار بار کشور رتن چار بار، اس کا صحیح معنی ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ قومی ترانہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک ریاست اسلامیہ کے اعلیٰ ترین مقاصد بچوں کے ذہنوں میں راسخ و پختہ ہو سکیں، ان کے ذہن جو تربیت پا رہے ہیں وہ سمجھے کہ ہمیں کس ملک کے لیے خدمت کرنی ہے، ہم کس ریاست میں رہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب امام حسن امام حسین چادر کے سامنے رسول اللہ کے پاس گئے، وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی وشافع امتی، کہا وہ بچے کو کیا پتا، مثلا ایک عام بچہ ہو، یا شافع امتی میری امت کی شفاعت کرنے والے، یا صاحب حوضی میرے حوض کوثر کے مالک۔ یعنی رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کے ذہنوں میں اعلی ترین مقاصد کو مجسم کرو، بچوں سے ایسے پیار کرو کہ ان کے ذہنوں میں ان کا فیوچر، ان کا مستقبل مجسم ہو جائے۔ ہماری تربیت کا انداز یہی ہوتا ہے، ہم کسی بچے کو پوچھیں بھائی تم کیا بنو گے، اس کو کہتے تم ڈاکٹر ہو، تم انجینئر ہو، تم آئی ٹی پروفیسر ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، کوئی ہے کمبخت، ہے مردود، معذرت کے ساتھ اس وقت دو چار منٹ لگا دیے، دو آنکھیں دکھا دی، ایک گھوسا مار دیا، چپ ہو جا، دلیل کرا دیا، یہ انداز ہوتا ہے۔ حدیث قصہ پڑھنے کے لیے نہیں تھی، بدبختی یہ ہے حدیث قصہ کو اناؤنسمنٹ بنا دیا، فاطمہ الزہرا ہے اور ہو رہی بیچارہ اکیلا پڑھا جا رہا ہے، تھوڑا سا اور لمبا کر دو، تھوڑا سا ابھی لوگ نہیں آئے، وہ حدیث کے جو برکت کے لیے تھی اناؤنسمنٹ بنا دیا ہم نے۔ حدیث قصہ میں رسول اللہ کہہ رہے بچوں کے ذہنوں میں ان کا فیوچر مجسم کرو، یا صاحب حوضی وشاف یا امتی، خوب یہ راسو پختہ کرنا ہے۔ بی بی کہہ رہی ہیں کہ اپنے دن کا آغاز اپنے دن کے اختتام کے ذریعے سے فوکس کرو گے تو دن اچھا گزرے گا۔ یہ ہے دعا۔ کہا کہ دن کے اختتام کامیابی سے کرو، توجہ، یعنی دن جو ہے تمہارے توبہ سے شروع نہیں ہو، صرف توبہ تو اس کے لیے کہ جو ٹھوکر کھائے، گناہ کر لے۔ میرا شیعہ، میرا عزدار، میرے بیٹے مہدی کا منتظر، وہ صرف توبہ نہیں کرتا، انابہ کرتا۔ یہ دوسری ایک اور توجہ ہے جناب زہرا کی، کہ وہ متوجہ کر رہی ہے کہ ایک اور منزل ہے جو توبہ سے پہلے کی، وہ انابہ، یعنی توجہ دل سے، عمل سے، اور در حقیقت اپنے جسم کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہونا۔ اور فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ خدا تمہیں قبول کر لے۔ انسان کہیں پیپر دینے جاتا ہے، اے خدا پاس ہو جاؤں، خوب ابھی تو پیپر تو دو بیٹھا، پیپر دیا نہیں، پاس ہو جاؤں، پیپر ڈیٹ شیٹ آئی نہیں، علم پہ پہنچ گئے، مولا عباس پاس کرا دے، ہوتا ہی نہیں ہوتا نوجوان میں، خوب کیوں بھائی پیپر کی تیاری کر بیٹھا، نہیں ہم نے بتایا ایگزام کے لیے اس بچے کے ذہن میں کہ فوکس کیا ہے، وہ ٹرافی ہے، وہ گریڈ ہے، وہ رپورٹ کارڈ ہے، وہ جی بی ہے، وہ کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا، بہرحال تو بچے کے ذہن میں وہ ہو جائے، بچے کے ذہن میں فوکس کیا ہے، صرف گریڈ کو، صرف مارکس کو ہم بچوں کے ذہن میں رسم پختہ نہ کریں، اسے بتائیں بیٹا دنیا کی نجات آخرت میں پتہ چلے گی، دنیا میں کامیاب ہوگے ترقی کرو گے، آخرت میں ترقی کرو گے۔ اس لیے فرمایا اے خدا قبول کر لے، مجھے پاس کر لے. روزانہ صبح اٹھنے کے بعد اگر انسان یہ کہے خدا آج امتحان ہے میرا, اب امتحان ریٹرن میں نہیں ہے لیکن میں کالج جاؤں گا, میں یونیورسٹی جاؤں گا, میں کالج جاؤں گا, میں بازار میں جاؤں گا, میں بس میں جاؤں گا, میں والدین کے سمجھوں گی میرا امتحان ہے, فقبل خدا مجھے قبول کر لے, فقبلتا ہوں. تم توجہ رکھو کہ وہ قبول کرے گا, ہو نہیں سکتا. تم ہاتھ دو اس کو اور وہ ہاتھ نہ تھامے, تم التجا کرو دروازہ کھٹکھٹا ہو دروازہ نہ کھولے, ہو نہیں سکتا. توجہ کیا آپ نے؟ پہلی چیز یہ ہو. بس بی بی فرما رہی کہ یہ جو کامیابی کے پہلے دن کے اللہم جعل اول یوم ھذا فلاح فلاح, یعنی آخرت, یعنی دن کا اینڈ اختتام, اس کو مد نظر کرو, فوکس کرو, اپنے ویو کو بڑا کرنے کی کوشش کرو. اس میں فرماتی وہ آخرہ نجاح, نجاح یعنی وہ پھل لے آنا جس کو میں نے بیان کیا تھا, مراد پا لینا. بی بی کہہ رہی ہے کہ فوراً آخرت, دن کا آخری حصے کو یاد کیا بی بی نے. کیا کہا؟ اے خدا دن کا آخر جو ہے نا وہ میرا کامیاب ہو, وہاں پہ مجھے میرا گریڈ مل جائے, مجھے نتیجہ مل جائے, مجھے رزلٹ مل جائے, میری حاجت روائی ہو جائے. مثلاً جو بھی مثلاً آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو کہتی ہیں کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا, وہ ہے توکل. توکل کرو خدا پہ. تم ماں کے پیٹ میں تھے جب خدا نے تمہیں کھانا دیا, پینا دیا, آرام دیا, اب جب تم آ گئے ہو تو کیا خدا رازق نہیں رہا؟ توکل کرو. ہاں اپنی اسٹرگل کرو, توکل کرو, اپنی محنت کرو, توکل کرو, پیپر کی تیاری کرنی ہے توکل کرو, لیکن اپنی محنت پہلے کرو, توجہ رکھے گا. دعا کرنی کرو لیکن دعا سے پہلے جی اسٹرگل ہونی چاہیے. مولانا مثلاً آپ جو ہیں وہ استخارہ دیکھیں شادی کے لیے, یہ شادی اچھی رہے گی یا نہیں. میں ان کا استخارہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ شادی اچھی رہے گی یا نہیں رہے گی, استخارہ کرو یا نہ کرو, ختم, دیٹس آل. کچھ نہیں استخارہ اس کے علاوہ. خدا سے مشورہ طلب کرے, خدا میں کروں شادی نہ کروں, کرنی ہے کرو, نہیں کرنی ہے نہیں کرو. لیکن اگر منع آ گیا تو پھر درست نہیں ہے کہ خدا کی مخالفت کرے. اب شادی نہیں بتائے گی کہ یہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی, بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, خوش اخلاق ہوگا شوہر. اب یہ انسان کی بیہیویئر پر, انسان خود زندگی کی تعمیر کرے. تو فرمایا کہ توکل کرو, اپنے کام پورے کرو. ایک شخص پہلے زمانے میں وہ اونٹ پہ جا رہا تھا, تھک گیا, اس نے کہا آرام کرنا چاہیے, معذرت کے ساتھ گدھے پہ جا رہا تھا, تو ایک سرائے پہ پہنچا ہوٹل پہ, اور اس نے گدھا باہر باندھ دیا اور اندر چلا گیا. اندر چلا گیا تو وہاں پر جو ہے کچھ صوفیوں کی محفل اور عیاش کرنے والوں کی محفل ہے جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا, جیسے آج بھی ممبروں پر بہت سے لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کے آ جاتے ہیں. وہ آپ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی ماشاء اللہ سے بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے بیوقوف بنا رہے لیکن پھر بھی ہنس رہے ہوتے ہیں, لطیفے سنا رہا ہے, چٹکلے سنا رہا ہے, نعرے لگوا رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی عیاش قسم کے لوگ جو ہیں دینی لبادے میں موجود تھے. خوب یہ بھی اندر چلا گیا, کھانا پینا کیا, اس نے سو گیا تھا, سو کے اٹھا تو دیکھا یہ جو پانچ چھ جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا تھا صوفیوں کا, یہ جو ہے نا وہ چکر لگا تھا, گدھا گیا گدھا گیا گدھا گیا. اس نے کہا یہ بھی کوئی نیا ورد آیا ہے, یہ بھی ان کے ساتھ ان کے سرکل میں شامل ہو گیا, وہ بھی ناچ رہے تھے, یہ بھی ناچ رہا تھا, گدھا گیا گدھا گیا گدھا گیا. باہر نکلا تو دیکھا گدھا آئے, لیکن یہ کیا ماجر ہے؟ کہا کہ گدھا گیا کیا مطلب, رات کو پارٹی کی تھی, ہم نے تمہارے گدھے کی ذبح کیا تھا تو ہم نے تو اس کو کھا لیا, یہ گدھا گیا. اصل میں ورد تھا کہ گدھا گیا, تو اتنا گدھا تھا کہ تیرا گدھا چلا گیا, تجھے خبر ہی نہیں ہے. آج بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ممبروں پر, وہ گدھا گیا گدھا گیا کیا کر رہے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے ہم آوازوں کے نعرے بھی لگا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو توکل نہیں کرتے ہم. خدا کہے جب تک توکل نہیں کروں گا میں تمہارا ہاتھ نہیں تھاموں گا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ اوسطہ صلاح, دن کا وسط کا حصہ, مڈل حصہ, جو درمیانی حصہ کیا ہے وہ صلاح قرار دے. صلاح کا کیا ترجمہ کیا تھا میں نے؟ درست حرکت کرے. آپ کسی ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ چیک کرتے ہیں اپنے آپ کو, آیا میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوں, صحیح موٹر وے پہ جا رہا ہوں, صحیح سمت جا رہا ہوں, چیک کرتے ہیں. وہ آخرہ صلاح, دن کا اوسط صلاح. بی بی کہہ رہی ہے دن کا وسط کا حصہ کیا ہے؟ اور پہلے دن کو تم نے فوکس کیا آخرت تک, آخرت کا کہا خدا میرا دن کا آخری حصہ کیا ہے؟ میری حاجت مجھے دے دے. دن میں کیا کرو گے, بیچ میں کیا کرو گے, یہ بہت اہم ہے. اپنی ڈائریکشن کو مس نہ ہونے دو. خوب جہاز جب اڑتا ہے اسے پتا ہوتا ہے میں نے کہاں سے ٹیک آف کرنا ہے, مجھے کہاں لینڈ کرنا ہے؟ خوب یہ ٹیک آف کرنا اور لینڈ کرنا کافی ہے جہاز کے لیے کہ منزل پہنچ جائے؟ نہیں، جب تک کہ وہ کنٹرول ٹاور سے ملنے والے سگنلز کو اوبے نہ کرے، وہ میپ جو اس کو بتا رہا اس کو فالو نہ کرے، یہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. حادثے کا شکار ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، بالآخر اگر کہیں ادھر بھی جائے تو اپنی منزل نہیں پہنچے گا. ٹیک آف کا علم اور لینڈنگ کا علم جہاز کو اس کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا، یہ وسط میں فالو کرنا ہے. جب تک فالو نہ کیا جائے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. وہ جہاز کے لیے فالو کرنے کا حکم ہے، میں جو زندگی گزار ہوں مجھے فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. میری ابتدا اذان، میری آخرت نماز جنازہ، تو مجھے بھی تو فالو کرنا چاہیے نا کسی نہ کسی کو. تو بی بی کہہ رہی کہ تمہارے دن کا جو حصہ کوشش کرو فالو کرو، درست حرکت کرو، اور اس کے لیے تمہیں دو کام کرنے، ایک کام کرنا پڑے گا، وہ ہے تضرع، وہ گریہ. اے خدا کھول دے، اے خدا تھام لے، اے خدا رحم کر دے. خدا کہ جب تم دروازہ کھٹکھٹاؤ گے میرا، میں دروازہ کھول دوں گا. جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے، ہاتھ تھام لوں گا. اس لیے بیوی نے تین دعائیں اوپر سلوا کے بعد تین چیزیں بعد میں کی، کہ پہلے دن کی ابتدا کیا ہے؟ پہلے دن فلاح کامیابی، اس کے لیے انابہ کرو. توبہ کافی نہیں، انابہ ضروری. ایک پھر جب انابہ ہو جائے گا خدا تمہیں قبول کر لے گا. جیسے بچہ کہتا ہے خدا مجھے پاس کر دے، بیٹا ابھی تو ڈیٹ شیٹ آئی ہے، ابھی سے کیوں؟ مولانا وہ کامیابی اہم ہے. اچھا، اور پھر کیا کہتا ہے؟ اے خدا میں بہت اچھی گریڈ سے پاس ہو جاؤں. اور بیچ میں بھی تو بچے کو چاہیے نا کچھ فالو کرے، انسٹرکشنز کو، کوئی پڑھائی کو، کوئی کوچنگ سینٹر کو، کسی کتاب کو فالو تو کرو نا بیٹا، کھولو تو. یہ وہ چیزیں جو بیوی دعا کے قالب میں زندگی کا ہنر، دعا کا ہنر ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں. کاش کہ یہ دعائیں ہماری زندگی کا جز بن جائیں. اس طریقے سے دعا کریں، اس طریقے سے زندگی گزاریں. اس کے کہتے ہیں تضرع کرو، زاری کرو، دعا، التجا کرو، گڑ گڑاؤ خدا سے. خدا کوئی بے رحم نہیں ہے نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں گڑ گڑاؤ گے نہیں جب تک میں تمہیں نہیں دوں گا. معذرت کے ساتھ تکبر کرنے والا، جب تک مثلا کوئی وڈیرا ہے خدا نعوذ باللہ، کوئی وڈیرا ہے، کوئی چودھری ہے خدا، وہ کہ جب تک نہیں کہو گے میں نہیں دوں گا. جیسے کہ چودھریوں کا اور وڈیروں کا، سیاست دانوں کا شیوا ہوتا ہے. نعوذ باللہ، خدا وڈیرا نہیں ہے، خدا چودھری نہیں ہے، خدا سیاست دان نہیں ہے. خدا رب ہے، تربیت کرنے والا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو تم تضرع کرو گے، زاری کرو گے، اس میں تمہارے جوہر کھلیں گے، تمہیں اپنی نیاز کا، اپنی ضرورت کا، اپنی نیڈس کا احساس ہوگا، تب جا کے تم پر تمہاری حقیقت منکشف ہوگی اور کھلے گی اور اوپن ہوگی بقول معروف. تضرع خدا یہ نہیں چاہتا میں صرف تضرع برائے تضرع کروں، نہیں، اس تضرع میں بندگی ہے، اس تضرع میں نیاز ہے، اس تضرع میں او گاڈ ہیلپ می ہے، خدا میری مدد فرما، میرا تھام. اس میں بندگی، اور جس میں بندگی آ جائے اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی کامیابی. بلکہ درود محمد والا، بس آپ کی زحمت تمام. کہ یہ ہے جس کو قرآن نے کہا ان الذين يستكبرون عن عبادتي، جو میری عبادت سے منہ موڑنے والے ہیں بہت جلد وہ جہنم میں ذلیل و رسوا کے داخل کیے جائیں. یہ دعا، یہ ادب ہمیں اہل بیت کی زندگی ملتا ہے. دعاؤں کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ عملی زندگی میں ہم ان دعاؤں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. یہ دعائیں ہیں جو انسان کو بیدار کرتی ہیں، یہ دعائیں ہیں جو انسان کی تربیت کرتی ہیں، تعمیر کرتی ہیں، ہمیں صحیح راہ دکھاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے مصائب میں جا وجہ دعائیں ہیں، دعائیں ہیں. حتیٰ کہ رجس، اہل بیت علیہ السلام کے شاگردوں کے رجس، شہداء کربلا کے رجس، ان میں ایک دعائیہ کلمات موجود ہیں. وہاں وقت نہیں تھا کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ خداوند ایسے کر دے. واللہ جناب حضرت عباس علمدار کا رجز اٹھا کے پڑھیے، واللہ ان قطعتم یمینی، اگر تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، انی احامی ابدا عن دینی، میں تا قیامت اپنے دین کا، اپنے امام کا دفاع کرتا رہوں گا. اب یہ دعا ہے، یہ صرف دعا نہیں ہے بلکہ اس میں ایک التجا ہے، خدا مجھے توفیق دے آخر وقت تک اپنے امام زمانہ کا مطیع رہوں، وفادار رہوں. حضرت حور علیہ السلام اپنے امام زمانہ کے مطیع ہیں، اپنے امام زمانہ کے وفادار ہیں، ان کا رجت اٹھا کے پڑھیے، حضرت علی اکبر کا رجت اٹھا کے پڑھیے، یہ سب اپنے زمانے کے امام، اپنے امام زمانہ کے مطیع و فرما بردار ہیں. یہ رجز، یہ دعائیں ہیں، یہ التجا ہیں کہ خدا ہمیں اس راہ امامت و ولایت میں ثابت قدمی عطا فرما. اور کی جناب عباس علیہ السلام نے کہ جب پانی لینے گئے ہیں تو پانی کے لیے جب چلو پانی میں ڈالا اور اپنا عکس نظر آیا، فرمل ماں، پانی پھینک دیا، فذکر اچھل حسین، حسین کی پیاس یاد آئی، میرا مولا پیاسا ہے، میرا آقا پیاسا ہے. اور صرف امام حسین کی پیاس نہیں تھی بلکہ بچوں کی پیاس تھی عباس علیہ السلام. کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس جیسے جری انسان امام حسین کی پیاس کو یاد کرے اور بچوں کی پیاس کو یاد نہ کرے؟ عرفا نے بیان کیا ادب عباس علندار علیہ السلام، اس ادب نے عباس کو عباس بنا دیا، اس ادب نے مقام عباس کو اتنا رفیع اور بلند کر دیا ہے کہ دنیا کے تمام شہداء مقام عباس پر رشک کریں گے. اللہ رشک کریں گے کہ عباس علندار کو کیا مقام نصیب ہوا ہے اس ادب کی وجہ سے جو حضرت ام البنین نے عباس کو سکھایا ہے، اس ادب پر تربیت کی ہے کہ تو فاطمہ زہرا کے بیٹے کا غلام ہے عباس، تو مطیع ہے اپنے امام زمانہ کا، تو وفادار رہے اپنے امام زمانہ کا. اور عباس نے شروع سے حسین کو اپنا آقا، اپنا امام زمانہ مانا. اور عرفا نے بیان کیا ہے حضرت عباس کی شہادت کے بعد جب آپ جنت تشریف لے گئے تو سرکار دو جہاں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جام کوثر نصیب کیا، عباس خوشا بہار آئے ہو جن کر کے، بہت پیاس ہو، آؤ تمہیں جام کوثر سے سیراب کروں. عباس کا ادب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میرا مولا بھی کربلا میں پیاسا ہے. اللہ اکبر، جب تک میرا مولا اپنے لبوں کو تر نہیں کرے گا عباس بھی پانی نہیں پیے گا. یہ ہے مقام و ادب عباس علندار علیہ السلام. بس یہی وجہ ہے بچوں سے وعدہ کر کے آئے تھے، بچوں میں پانی لے کر آؤں گا. اب جب پانی نہ پہنچا سکے، مشک سکینہ چھن گئی، ہاتھ جدا ہو گئے، تو کہنے لگے اے اسقف وفادار، اب خیام میں نہیں لے جانا مجھے، اب چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا ہے، اب سکینہ منتظر ہے، اب سکینہ کی زبانی دیکھیے. جناب سکینہ نے علم جاتے ہوئے دیکھا تھا، علم جا رہا ہے، علم جھکا ہے. یہ جھکنا کب تھا؟ جب مولا عباس ترائی میں اترے تھے، اس کے بعد علم سیدھا ہوا، علم چلنا شروع ہوا، اب عباس کی واپسی ہو رہی ہے. ایک دفعہ علم پھر جھکا، یہ کون سا وقت تھا؟ جب عباس کا سیدھا بازو جدا کیا گیا، عباس نے فوراً علم کو الٹے ہاتھ میں لے لیا، اللہ اکبر، مشک کو تھام لیا. اس کے بعد پھر سکینہ کہتی ہے میں نے دیکھا ایک دفعہ پھر علم جھکنے لگا، لڑکھڑانے لگا، جھکنے لگا، پھر علم سیدھا ہوا، عباس کا الٹا بازو بھی در حقیقت جدا و شہید ہو گیا. اب عباس نے مشک کے تسمے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور اپنے آپ کو جھکا دیا. اب یہ وقت تھا کہ چاروں طرف سے تین بار آنے شروع ہوئے، عباس کی پوری کوشش ہے پانی خیموں میں پہنچ جائے، بچے جا بلب ہے، بالا پورا ہو جائے، مگر تیر لگا اور پانی مشک کا بہ گیا. ادھر تیر کا لگنا اور پانی کا بہنا تھا، عباس کے گھوڑے کی رفتار دھیمی ہو گئی، اب پانی نہیں لے جا سکا تو عباس بھی نہ جا سکے گا. بس یہی وجہ ہے مولا عباس کی آنکھوں میں تیر لگا. ایک دفعہ مولا عباس عزیز زمین میں تشریف لائے، اب سکینہ دیکھ رہی علم جھک گیا، اب علم اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دیا. عزادارو یہ موقع تھا جب ایک لعین
کے مر اے باپ، جب تک تمہارے ہاتھ تھے تم اپنے ہاتھوں پہ جوہر دکھاتے تھے، اب میرے ہاتھ پہ جوہر دیکھو۔ اللہ اکبر، ایک گردہ مارا۔ بس ادا دارو امام آئے ہیں، ایک دفعہ عباس کے لاش کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ مولا عباس نے بھی کہا تھا میرا لاشا نہ لے جانا۔ ایک اور وجہ نقل کی گئی ہے، عباس کے لاشے کو ان کی زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا، جو قریب تھا وہ یہ کہہ کے مارتا تھا یہ سقائے سکینہ ہے اسے مارو، کوئی یہ کہہ کے تبر مارتا تھا یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے اسے مارو، کوئی کہتا تھا یہ حسین کی طاقت ہے اسے مارو۔ اس وجہ سے بھی عباس کا لاشا نہ سکا۔ اب سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے۔ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ علم نزدیک آتا رہا، تصویر واضح ہوتی رہی۔ سکینہ نے دیکھا میں حسین علیہ السلام علم لے کے آ رہے ہیں، ایک تیر لگی مشکیزہ ہے۔ ایک دفعہ سکینہ نے پوچھا جب بابا قریب آئے، بابا میرا چچا کیا ہوا؟ بس ایک دفعہ حسین نے سکینہ کو گلے لگایا، بیٹا وہ اپنے شال کٹا کے ترائی میں سو گیا۔ سکینہ نے کوزہ پھینکا، بابا میرے چچا میرے امو کو بلا دو، ارے اب کبھی پانی کا سوال نہیں کرو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے منازل قبر و قیامت و برزخ کو آسان فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اہل بیت کے مقتب پر حقیقی معنی میں عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ ہم سب کو سیرت محمد آل محمد مرتے دم تک ان کی ولایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ رحمتی دبسور اخلاص مرحوم غلام مہدی ابن غلام حیدر کے لیے تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔